الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم, برادران گرامی, گزشتہ دو جمعوں سے نکاح کی اہمیت اور اس سے متعلق جو امور ہیں ان پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. نکاح اللہ کے یہاں بہت بڑی عبادت اور انبیاء کرام کی بڑی سنت ہے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں تین آیتیں پڑھی ہیں. الحمدللہ آج بھی نکاح کے خطبے میں وہ تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں. علماء نے لکھا ہے خطبہ نکاح میں تین آیتوں کا جو حدیث سے ثابت ہیں پڑھنا سنت ہے. غور کرنے کی بات ہے ان تین آیتوں میں اللہ کیا فرما رہے, اپنے بندوں سے کس طرح سے مخاطب ہیں, غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی آیت ہے سورہ نساء کی, اور وہ سورہ نساء کی پہلی آیت بھی ہے. فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جو تمہارا رب ہے, مربی ہے, پالنہار ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اللہ سے کیوں ڈریں, اس کی علت اور حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی. وہ تمہارا پروردگار ہے, پالنہار ہے, مربی ہے. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ابتدا سے انتہا تک آہستہ آہستہ تربیت کے ذریعے سے کمال تک پہنچائے. کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں جو جاندار ہیں, نباتات ہیں, دیکھیں غور کر کے, اللہ تعالیٰ اس کو ابتدا سے انتہا تک کس احسن طریقے سے, بہتر طریقے سے درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں. لہذا وہ رب ہے, پروردگار ہے, اس سے ڈرنا ہی چاہیے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا, اور وہ نفس واحدہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے انسانیت کا سلسلہ چلایا ہے. خود حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے پیدا شدہ ہے. فرمایا وخلق منها زوجها, اور پیدا کیا انہی سے, اسی نفس واحدہ سے ان کے زوج کو, ان کے جوڑا کو. وخلق منها زوجها, مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کی بیوی اور اہلیہ تھی, وہ انہی کا جز اور انہی کا حصہ تھی, اور جو جز اور حصہ نہ ہو اس میں عموماً طبعی مناسبت اور محبت نہیں ہوتی ہے, قلبی محبت نہیں ہوتی ہے. لہذا اللہ نے حضرت حوا کو انہی کا ایک حصہ بنایا. جب یہ ایک حصہ عورت ہے, مرد کا ایک حصہ عورت ہے, وہ اس کا جز ہے, تو اس کا اس سے قلبی تعلق ہونا ایک واضح اور مشاہدہ کی چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ جز اپنے جز سے, اپنے حصہ سے محبت کی جائے, تعلق رکھا جائے. آج دنیا نے مرد اور عورت کے درمیان آزادی کا نعرہ دے کر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا ہے, جبکہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, عورت مرد کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک جز ہے. لہذا مرد کی کمائی میں اس کی عورت کا اور اس کے بچوں کا حصہ ہوگا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, وہ اسی کا ایک جز ایک حصہ ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی. دنیا بھر میں اللہ نے بہت سے مرد پھیلا دیے, بہت سی عورتیں پھیلا دی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو اعداد شماری لوگوں کی جو گنتی ہوتی ہے, ایک اندازہ کے موافق ہوتی ہے, صحیح گنتی اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ خود لفظ کثیر استعمال کر رہے ہیں, بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ نے پھیلا دی ہیں, ان کی تعداد حقیقی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, انسانیت کی حقیقت اور مرد کا, عورت کا, مرد کا جز ہونا, اس کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, اور ڈرو تم اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتا ہے, حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. تساءلون به والارحام, اور رشتے داری, اور رشتے داری کے حقوق سے متعلق بھی اللہ سے ڈرو. والارحام, عربی جاننے والے جانتے ہیں, اللہ نے تسألونا نہیں فرمایا, تساءلون, مانگنے میں, سوال میں مرد بھی شریک ہے اور عورت بھی شریک ہے. سائل مرد ہے, عورت مسئول ہے, تو کہیں عورت سائل ہے, مرد مسئول ہے, دونوں مانگتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. علماء کرام لکھتے ہیں پوری دنیا پر ایک نظر دوڑا لیجئے, ہر شخص محتاج ہے دوسرے کا, کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسرے کا محتاج نہیں. مثال کے طور پر بچے, اولاد, والدین کے محتاج ہیں اپنی پرورش میں, اپنی پرورش میں والدین کے محتاج ہوتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں اولاد محتاج ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ والدین اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، پھر بھائی بھائی کا محتاج ہے، بھائی بہن کا محتاج ہے، بہن بہن کا محتاج ہے، اور اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں، مزدور مالک کا محتاج ہے تو مالک مزدور کا محتاج ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے میرا حق دیا کرو. تو ہر شخص، ہر ذی نفس دوسرے کا محتاج ہے، اور وہ سائل بھی ہوتا ہے، وہ مسئول بھی ہوتا ہے، کبھی وہ مانگتا ہے، کبھی اس سے مانگا جاتا ہے. دنیا بھر کا یہ نقشہ ہے. شاگرد استاذ کا محتاج ہے، بغیر استاذ کے وہ پڑھ نہیں سکتا، تو استاذ بھی شاگرد کا محتاج ہے، بغیر شاگرد کے اس کا علم دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتا. دنیا بھر کا یہ نقشہ ہے. آپ ہر طرف نظر ڈال لیجیے، اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ ایک دوسرے کا محتاج ہو کر دنیا کا نظام وہ چلاتا ہے، دنیا کا نظام یوں ہی چلتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا واسطہ دے کر تم حقوق کا مطالبہ کرتے ہو یا رشتہ مانگتے ہو. اب اگر مسلمان ہے، اللہ کا واسطہ مطلب اللہ کے نام پر وہ رشتہ مانگتا ہے، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہے، لہذا ایک مسلمان مرد کی شادی ایک مسلمان عورت سے ہوگی، اور کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ مرد کا عورت سے، نہ عورت کا مرد سے، اس لیے کہ درمیان میں اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ کا نام آئے گا تو یہ رشتہ حلال ہوگا، اگر اللہ کا نام نہیں آئے گا تو یہ رشتہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور حقوق مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. اگر اپنا حق وصول نہیں ہو رہا ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، معاملات میں ایک دوسرے کا حق وصول نہیں ہو رہا ہے، تو ایک سائل ہے دوسرے سے کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور میرا حق مجھے دے دو. اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈراتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ خود بھی اللہ سے ڈر رہا ہے. اگر وہ اللہ سے نہ ڈرتا تو اس کو اللہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ جانتا ہے کہ ایک وہ ذات ہے اللہ کی، اگر میں اس کا نام لاؤں گا تو وہ میرا حق ادا کرنے والا ہو جائے گا. وہ ایک ہی ذات ہے اللہ کی. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اور رشتے داری سے متعلق اللہ سے ڈرا کرو. یہ رشتے داری جس کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ نکاح کے دو اہم فائدے ہیں. ایک تو نکاح وہ عبادت ہے جو دنیا سے شروع ہوتی ہے اور جنت میں بھی برقرار رہتی ہے، کبھی بھی یہ عبادت ختم نہیں ہوتی. نماز ہے، آدمی اگر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو عبادت شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی سلام پھیرتا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے. روزہ ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر روزہ اس کا پورا ہوتا ہے، تو یہ دن بھر کی عبادت ہے. اور حج کی عبادت 5 دنوں کی ہے، 5 دنوں میں حج کی عبادت شروع ہو کر ختم ہوتی ہے. لیکن بھلا بتائیں، نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں شروع ہوتی ہے تو سارے مراحل طے کرتے ہوئے جنت میں بھی باقی رہتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ عبادت رہتی ہے. یہ دینی فائدہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو دینی بھی ہے، ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جتنی رشتے داریاں ہیں وہ سب کے سب نکاح ہی سے قائم ہوتی ہیں. بغیر نکاح کے کوئی رشتے داری کسی سے قائم نہیں ہوتی. اس لیے اللہ فرما رہے والارحام، اور یہاں علماء کرام لکھتے ہیں والارحام کہہ کر اللہ نے یہ اشارہ کیا، دیکھو ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، مرد اور عورت کا ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، لہذا پرانے رشتوں کو نہ بھول جاؤ۔ والدین کا حق اب بھی ادا ہوگا، پہلے سے ادا ہو رہا تھا، ادا کر رہا تھا، اب اس نئے رشتے کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا حق ادا کرے، اور پھر اولاد کا حق بھی ادا کرے، اس رشتے میں اولاد کا حق نہ بھول جائے۔ اور آگے چل کر اور جتنی رشتے داریاں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں یا اب نئی رشتے داریاں ہو رہی ہیں، ان سب کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، والارحام، اللہ تبارک و تعالی رشتہ سے متعلق سوال کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو رحم ہے، رحم کی جمع ارحام ہے، رشتے داری، رشتے داری حدیث پاک میں آتا ہے رحمان ہی سے یہ لفظ نکلا ہے، رحمان سے ہی یہ لفظ نکلا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کو یہ رشتہ تھام لے گا، رب تعالیٰ کے عرش کو تھام کر کھڑا ہو جائے گا اور مضبوطی سے پکڑ کر اللہ سے کہے گا، پروردگار میرے اپنی ذات سے متعلق حق تلفی کیے جانے سے میں آپ سے مانگ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، میری حق تلفی ہوگی، میرے حقوق پامال ہوں گے، پامال کیے جائیں گے، میں آپ سے آپ کا رحم مانگتا ہوں، آپ کا کرم مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے رشتے دار، اے رشتے داری، کیا تو خوش نہیں ہوگی اس بات سے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرماتے ہیں، تو رحم اور ارحام یعنی رشتے داری خوش ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ مقام عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے اور سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تو میں بھی پہنچا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک یہودی تھے اور بہت بڑے یہودی عالم تھے، کہتے میں بھی گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کان لگا کر سن رہا تھا کہ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جملے جو میرے کانوں میں پڑے، آپ کے وہ پیارے جملے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ آپ نے فرمایا، لوگو سلام پھیلایا کرو، سلام کی کثرت کیا کرو، افشوا السلام، افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، واطعموا الطعام اور کھانا کھلایا کرو۔ اپنے مزاج میں بخالت کا مادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، خاص طور پر جو مہمان بنے، جو کوئی مسافر ہے اس کو کھانا کھلانے کا، یا کوئی مسکین ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے، اس کو کھانا کھلانے کا انتظام کریں۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، آگے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ آپس میں جوڑا کرو، اور رات میں اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ، فرمایا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامَ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، یعنی آخرت کی جو منزل شروع ہوگی انشاءاللہ اس منزل سے جنت میں پہنچنے تک کہیں کوئی رکاوٹ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ تدخل الجنت بسلام, تو آپ نے دوسرے تیسرے نمبر پر جو حکم آپ نے بتایا وہ ہے وصل الارحام, رشتوں کا خیال کیا کرو. لہذا نکاح کی اہمیت میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے, جتنے رشتے ہیں یہ نکاح سے قائم ہوتے ہیں, اور نکاح تمام پاکیزہ رشتوں کے لیے اصل ہے اور اس کی اہم بنیاد ہے, لہذا اس کا لحاظ ہونا چاہیے. آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, بلا شبہ اللہ تعالی تم پر محافظ ہے, نگران ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہمارے باطن سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی کیسے ہمارے باطن سے واقف ہو سکتا ہے. فرما دیا اللہ تمہارے نگران ہے, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی, ہر طرح سے اللہ کی نظروں کے سامنے اور اللہ کی قدرت کے سامنے اور اللہ کے علم کے سامنے تم ہو, اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو. یہ پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی. دوسری آیت کریمہ ہے جو خطبے میں پڑھی گئی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز ہرگز تمہاری موت نہیں آئے گی, تم نہیں مرو گے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یہاں اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں بنیادی طور پر. پہلی بات اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. علماء کرام لکھتے ہیں تقویٰ کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ ہے اللہ سے ڈرنا, یعنی کفر اور شرک سے اور بدعات سے بچنا, کفر سے شرک سے اور بدعات سے بچنا اللہ سے ڈرنے کا یہ پہلا درجہ ہے. اور اس معنی کر سارے مسلمان اس مفہوم میں داخل ہوتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جبکہ وہ کفر سے شرک سے بدعات سے اپنے آپ کو بچائے. لہذا یہ پہلی بات اور پہلا درجہ ہے. تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل کیے ان احکام پر عمل کرنا اور ان کی خلاف ورزی نہ کرنا, جس کو آسان زبان میں امتثال اوامر و اجتناب نواہی کہہ سکتے ہیں, یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم ہوا ہے ان کو ہم کریں اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ درجہ ہے جس کو اللہ نے کہا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز پڑھی جائے تو وہ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈر رہا ہے, اور کما حق روزہ رکھ رہا ہے, زکات دے رہا ہے, اس کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کر رہا ہے, کما حق قربانی کی عبادت انجام دے رہا ہے. اسی طرح سے حقوق العباد میں بھی وہ تمام حقوق صحیح ادا کر رہا ہے. اسی طرح سے گناہوں سے بچنے میں بھی اس سود سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, رشوت سے بچا رہا ہے, حسد سے بچا رہا ہے, غیبت سے بچا رہا ہے, جھوٹ سے, وعدہ خلافی سے, دھوکہ دہی سے بچا رہا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور ایک تیسرا درجہ ہے, اور وہ درجہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے عمومی طور پر, اور باقی اللہ جسے نواز دے اس کو درجہ حاصل ہوتا ہے. چونکہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور گناہوں سے محفوظ ہیں, معصوم ہیں, اللہ نے ان کو وہ درجہ عطا کیا ہے کہ ان کے دل میں غیر اللہ کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہی نہیں, غیر اللہ کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ ہوتی نہیں. ایک بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے, اس کا جو جملہ اس سے متعلق ہے میں بس وہی عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس آئے یا وہ دنیا ہی میں رہے, اس بندے نے اللہ کو اختیار کر لیا. اتنا سننا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اللہ کے نبی ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں, ابوبکر کو رونے کی کیا ضرورت ہے, ابو بکر کو یہاں رونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ابو سعید خدری فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی ہم سب کو معلوم ہو گیا وہ بندے خود اللہ کے نبی تھے, اور حضرت ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے تھے, اللہ کے نبی کی باتوں کو جاننے والے تھے. اب یہاں جو بات ہے اس کو سنیے. اللہ کے نبی جب حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ رو رہے تھے فرمایا لا تبکی ابو بکر مت رو. آگے فرمایا جتنا احسان اپنی ذات سے اپنی رفاقت سے اپنی صحبت سے اور اپنے مال سے ابو بکر نے میرے اوپر کیا ہے اتنا احسان کسی نے نہیں کیا, اتنا احسان سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا اپنی صحبت سے بھی اپنی رفاقت سے بھی اور اپنے مال میں سے بھی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن میرا خلیل اللہ ہے. مجھے یہاں سے بتانا ہے کہ انبیاء کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اس قدر پیوست ہوتے ہیں, اتنی گہرائی کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں کہ اس سے آگے کا کوئی تصور مشکل ہے. لہذا غیر اللہ سے دل خالی ہو جائے اور غیر اللہ بالکل نہ رہے, یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام ہے اور یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن عموماً دوسرا درجہ مطلوب ہے اللہ کے احکام پر چلیں اور خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں, یہی ہے حق کا تقاتے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا حق کا تقاتی کیا ہے, فرمایا ان یطاع فلا یعصى, اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے, اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے. فرمایا اَن یذکر فلا ینسا, اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ کو نہ بھول جائے. فرمایا وَیُشْکَرَ فلا یکفر, اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کی نافرمانی اور ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے حق کا تقاتے, جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرنا, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو اس آیت میں یہ بہت اونچا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے. آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہاری موت نہیں آئے گی مگر اسلام کی حالت میں. اسلام سے مراد اطاعت کی حالت میں, فرما برداری کی حالت میں اللہ کے فرما بردار رہو گے. اب کیسے معلوم ہوگا, کس طرح سے اطاعت پر ہماری موت آئے, شکر گزاری پر ہماری موت آئے, کیسے معلوم ہوگا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون, جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی, جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا. اس لیے اگر زندگی اسلام پر گزرے گی انشاءاللہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا, اور ایمان پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ حشر بھی اچھا ہوگا. اللہ یہ فرما رہے ہیں جو زندگی شروع ہو رہی ہے, نکاح کے خطبے میں اس آیت کو پڑھ کر اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, دیکھو ایک نئی زندگی قائم ہو رہی ہے, اللہ سے ڈرو. جیسے ڈرنے کا حق ہے اس نئی زندگی میں قابو سے باہر نہ ہو جاؤ. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات اور سچی بات کہا کرو. وقولوا قولا سدیدا, مفسرین فرماتے ہیں کہ درست بات کے لیے عربی میں بے شمار الفاظ ہیں, مستقیم کا لفظ بھی ہے, ثواب کا لفظ بھی ہے, لیکن سدید ان تمام کو جامع ہے. اس قدر جامع لفظ ہے اس میں غلطی کا احتمال اور خطا کا احتمال ہوتا ہی نہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. مثال کے طور پر جب وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اس رشتہ کو قبول کیا, تو پھر یاد رکھنا چاہیے صرف قبول کرنا مراد نہیں ہے، سارے حقوق کے ساتھ میں نے قبول کیا، جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کے ساتھ میں نے اس رشتہ کو قبول کیا ہے، میری ساری ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر اور اللہ کے نبی کی طرف سے میرے اوپر عائد ہوں گی، ان ذمہ داریوں کو میں ادا کروں گا۔ لہذا درست تو بات کہو، یہ نہیں کہ میں نے قبول کیا یہاں کہہ دے آگے چل کر حقوق دینے سے انکار کرے اور اس رشتہ کو پامال کرے۔ اگر اس رشتہ کی پامالی ہوگی تو اللہ کی براہ راست گرفت ہوگی۔ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، اب اللہ کا انعام سنیے، جو درست بات کہتا ہے، جو جملہ نکاح کے وقت کہا، اگر اسی جملے کو پوری زندگی باقی رکھے گا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دیں گے، تمہارے جتنے اعمال ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یا اعمال دنیا بھی مراد ہے، اعمال دین بھی مراد ہے، دونوں اعمال کو اللہ درست کر دیں گے، باقی انسانی تقاضے سے جو اونچ نیچ ہو جائے اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ ہاں بالقصد، بالارادہ، عمدن اس کا حق ضائع نہ کرے، حق تلفی نہ کرے، اور حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی نہ کرے، یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بات مانے، تو وہ بڑی کامیابی پا چکا ہے، تحقیق اس نے بڑی کامیابی پا لی ہے۔ اب وہ بڑی کامیابی اللہ جانتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے، اس لیے اس رشتہ کے تعلق سے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ مرد ہو تو کیا حقوق ہیں، عورت ہو تو کیا حقوق ہیں، دونوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی ایک بات مختصر بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلیفہ تھے، فرمایا الحمدللہ 51 سال ہو چکے ہیں میرے نکاح کو 51 یعنی 50 پر 1 سال ہو چکے ہیں، اتنے لمبے عرصے میں مجھے یاد نہیں ہے کبھی کوئی میں نے کسی طرح کی حق تلفی کی ہو، میں نے کوئی حق تلفی الحمدللہ کی ہی نہیں، اور میں اللہ نے جو یہ نعمت مجھے عطا کی ہے اس کے اظہار کے طور پر، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، 51 سال کے عرصے میں کبھی مجھ سے کوئی حق تلفی نہیں ہوئی۔ بعد میں حضرت کی اہلیہ رحمہ اللہ نے خود بیان کیا کہ اس پورے عرصے میں کبھی کوئی ناگواری آپ کی طرف سے پیش آئی ہوئی ہو مجھے یاد ہی نہیں، اور کبھی آپ نے مجھ سے یہ کہا ہو فلاں میرا کام کر دو مجھے یاد ہی نہیں، ہاں میں خود ہی آپ کے کہنے سے پہلے آپ کا کام کر دیا کرتی تھی اپنے شوق سے، لیکن 51 سال کے عرصے میں آپ نے مجھ سے از خود کوئی کام نہیں لیا اور کام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر اس کا 10واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کی کما حق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت سے جو انتظام ہو رہا ہے نکاح کاؤنسلنگ کا، تو میری دوسری بلکہ تیسری بار درخواست ہے کہ اس کی ہم بہت زیادہ رعایت کریں اور اس کا احترام کریں، اور جو کاؤنسلنگ ہوگی اس میں شریک ہو کر حقوق کو سمجھنے والے ہو جائیں گے تو ہماری بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔